وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. پھر ضد ہے, تعصب ہے, ہٹ درمی ہے کہ ماننا ہی نہیں. جو سورج کو دیکھ کے کہے میں نہیں مانتا یہ سورج ہے, جو مرضی کہہ لو مجھے, آپ کیا کر لیں گے اس کا؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ اسے سمجھا سکتے ہیں؟ چاہے 100 دلیلیں اس کے سامنے لائیں وہ کبھی نہیں مانے گا. تو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اور اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ ایک سورت لے آؤ, بلکہ یہ بھی کہا اس کے لیے جو کر سکتے ہو کر لو. ادعوا شہداءکم, پوری دنیا سے تم سب اکٹھے ہو جاؤ, گواہ اکٹھے کر لو. گواہ کون؟ یعنی جو تمہاری گواہی دے, تمہاری مدد کرنے کو آئیں, جو حاضر ہو سکے تمہارے کام پہ, لبیک کہیں. کوئی سیمینار بلا لو, کوئی سمپوزیم رکھ لو, کوئی بڑی سے بڑی انٹرنیشنل کانفرنس رکھ لو, ملینز اس پہ خرچ کر لو, سب کو جمع کر لو اور بناؤ اس قرآن جیسی ایک سورت. آج تک کوئی ایسی کانفرنس نہیں ہوئی دنیا میں جس میں کوئی ایسی کوشش ہوئی. اگر ہوئی بھی ہو تو نتیجہ کچھ نہیں نکلا, کیونکہ ہمارے سامنے نہیں ہے. ورنہ قرآن کے ساتھ ایک اور ایڈیشن لگایا جاتا نا, یہ فلاں سورت ہے جو فلاں کانفرنس میں تیار کر لی گئی اور قرآن کا چیلنج کا جواب آ گیا. آج تک یہ چیلنج موجود ہے. وَدُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ, اللہ کو چھوڑ کے جس کو چاہو بلا لو, فرشتوں کو بلا لو, انسانوں کو بلا لو, جس کو چاہو بلا لو. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, پھر اگر نہ کر سکو. وَلَن تَفْعَلُوا, اور ہرگز نہ کر سکو گے, کر سکتے ہی نہیں ہو, تو پھر کیا کرو؟ اگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, فتخو, سرینڈر کر دو, بچنے کی کوشش کرو. کس سے؟ النار, آگ سے. کون سی آگ؟ وقودہ الناس, جس کا ایندھن انسان ہے. انسان بطور فیول کام کریں گے. والحجارہ, اور پتھر, معدنی پتھر کو کہتے ہیں, بھڑکنے والا, گندھک کا پتھر. اور پتھروں کی بات اس لیے کہ لوگ پتھروں کے بت بنا کر پوچھتے تھے, تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی وہاں حاضر کر دیے جائیں گے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون, کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہے جس میں تم وارد ہونے والے ہو. اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا, سورۃ جن میں آتا ہے کہ نافرمان جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. حطب ایندھن کو کہتے ہیں, فیول, جلانے والی چیز. آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے جسم میں دو بڑی چیزیں پائی جاتی ہیں, کیلشیم اور فاسفورس. کیلشیم جو ہے اس سے شدید قسم کی حرارت خارج ہوتی ہے, کئی ہزار ڈگری سینٹی گریڈ تک. اور فاسفورس وہی چیز ہے جو آپ کی دیا سلائی کے اوپر لگی ہوتی ہے. آپ جب ماچس جلاتے ہیں تو کیسے شعلہ بھڑک اٹھتا ہے, اس کے اندر فاسفورس ہوتی ہے. تو انسانوں کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو ان کی ہڈیوں کی کیلشیم اور فاسفورس مل کے جہنم کے اندر اور گرمی میں اضافہ کر دیں گے, اور اس کے بھڑکنے میں اضافہ کر دیں گے, اور زیادہ شدید جل اٹھے گا سب کچھ. فتقوا النار, سب انسانوں کو بچنے کو کہا جا رہا ہے جو بھی اس قرآن سے دور ہیں. فتقوا النار, اس قرآن کا انکار, اس قرآن سے دوری, اور عبادت کے لیے اس کی رہنمائی کے بغیر طریقے اختیار کرنا انسان کی تباہی کا سبب ہے. فتقوا النار, آگ سے بچو. التی وقودہ الناس, جس کا ایندھن انسان ہوں گے. والحجارہ, اور پتھر. اور عدت للکافرین, جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. کون سے کافر؟ جو اللہ کو نہ مانے, رسول کو نہ مانے, قرآن کو نہ مانے. کیونکہ اس آیت میں تینوں کے وجود کا ذکر ہے, عبد کا ذکر بھی ہے, کتاب کا بھی ہے, اللہ کا بھی ہے. تو کافرین, جو ان تینوں چیزوں کا انکار کرنے والے ہیں, ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ ماننے والے. مثلا اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں, رسول کو نہیں مانتا, تو وہ بھی کافر ہوتا ہے. اگر کوئی اللہ اور رسول کو مانتا ہے لیکن کتاب کو نہیں مانتا, تو بھی کافر شمار ہوتا ہے. اور اس کے برعکس جو مان جائیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور بشارت دے دو, خوشخبری. بشارت کا لفظ بشر سے, بشر انسان کو کہتے ہیں. ایسی خوشی جس کا اثر جسم پر ظاہر ہو جائے, جسا بشرا کہتے ہیں, یعنی جس سکن تک جس کی فیلنگ آ جائے خوشی کی. وبشر اور خوشخبری دے دو, الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے, صرف ایمان نہیں نیک کام بھی کام کیے اور اچھے کام کیے, صالح عمل کیے, صالح اصلاح سے بھی ہے یعنی اصلاح کے کام اپنی ذات میں اور معاشرے میں یعنی ہر بھلا کام. اور یاد رکھے عمل صالح کی بنیاد قرآن اور سنت ہے, ورنہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں ہی صالح ہوں. کیا ہے ان کے لیے بشارت؟ ان لہم جنات, کہ ان کے لیے باغ ہیں, تجری من تحتہا الانہار, جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, باغوں کے نیچے نہریں. جنات, جنت جن سے ہے, جیم نون نون, چھا جانے والی چیز, یعنی جنت میں اتنے درخت ہیں جو ہر طرف ان کی چھاؤں ہی چھاؤں ہوگی, گھنی چھاؤں والے, اور نیچے نہریں بھی بہ رہی ہوں گی. نیچے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اوپر سے نیچے آتی ہوئی آبشاریں جیسے, یا یہ کہ جیسے سلیمان علیہ السلام کا شیشے کا فرش تھا تو نیچے سے پانی جا رہا تھا, یعنی ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی ہو سکتا ہے. اور ایک یہ کہ اوپر درخت اور نیچے پانی, تو نیچے کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں. من تحتہا, اسی لیے جب نہروں کا قرآن میں ذکر آتا ہے تو تحتہا لازمی آتا ہے, نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. کلما رزقوا منہا من ثمرت, وہاں کھانے پینے کو بھی بہت کچھ ہوگا, جب بھی انہیں کوئی پھل دیا جائے گا, کھانے پینے کی کوئی چیز دی جائے گی, رزقن رزق کے طور پر, غذا کے طور پر, قالو تو بول اٹھیں گے, ھذا الذی رزقنا من قبل, یہ وہ چیز ہے جس سے پہلے ہمیں رزق کے طور پر دیا گیا. اس سے پہلے کب ہو سکتا ہے؟ کہ جنت ہی میں اور یا دنیا میں. وہ اتو بھی متشابہا, اور وہ اس سے ملتے جلتے دیے جائیں گے. ملتے جلتے کس سے؟ یعنی جو جنت میں پہلے لے چکے ہوں گے اس سے, یا جو دنیا میں انہیں مل چکا ہوگا اس سے. اب آپ دیکھیں کہ یہ انسان کی ایک نفسیات کا ذکر کیا جا رہا ہے دراصل. یہاں جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو فوراً اس جیسے پچھلے ٹیسٹ کو یاد کرتے کہ یہ چیز ہم نے پہلے بھی کہیں کھائی تھی, فوراً کہتے ہیں یہ ہم نے ایک دفعہ فلاں شہر اور فلاں ملک میں کھائی تھی, یہ وہاں بھی کھائی تھی. کوئی نئی ڈش آپ دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پچھلی اس جیسی کوئی کھائی ہوئی چیز کا ذکر کرنے لگتے, یا کیا کرتے؟ کمپیئر کرتے, یہ فلاں سے ملتی جلتی ہے. تو یہ انسان کی گفتگو کا ایک حصہ ہوتا ہے کھانا کھاتے وقت. آپ نے دیکھو گا کہ کھانے کی میز پہ کھانے ہی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں زیادہ تر, خصوصاً جب کسی کے ہاں کھانا ہو یا کسی دعوت میں ہو, کھانے پہ خوب تبصرے ہوتے ہیں اچھے یا برے, گھر آ کے بھی اسی کی باتیں ہو رہی ہوتی, اس لیے کہ ہم جی جو کھانے کے لیے رہے ہیں. کھانا اور جینا لازم و ملزوم ہے. تو بہرحال جنت میں بیٹھ کے بھی ہم یہی کہیں گے یہ پہلے بھی کھایا تھا اس جیسا, اس سے ملتا جلتا تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ کھانے میں خاص طور پر انسان بہت پرٹیکولر ہوتا ہے, کوئی نیا ٹیسٹ جلدی نہیں قبول کرتا, ہاں کتنا ہی اچھا ہو. کوئی نیا کھانا جب آپ پہلی دفعہ کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ منہ بناتے ہیں, ضرور اس پر تھوڑا سا فیشل ایکسپریشن ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں, یہ کیا کھا رہے ہیں ہم. لیکن جنت میں جا کر اتنی ناگواری بھی نہیں ہوگی, وہ ٹیسٹ مانوس ہوگا آپ کا, اگرچہ وہ بہت اعلیٰ ترین قسم کا ہوگا. یعنی یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ ملتے جلتے ہوں گے مانوس کرنے کے لیے جنت سے. آپ دیکھیں کہ باقی چیزوں میں انسان نئی نئی چیزوں کو پسند کرتا ہے, لیکن کھانے پینے میں عموماً آپ دیکھیں کہ بچوں کو ذرا ٹیسٹ بدل جائے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں, ایک فطری سی چیز ہے. تو بڑا ہو کر بھی انسان آپ دیکھیں کہ 100 چیزیں کھا لیں, آپ کہتے ہیں اگر روٹی نہیں کھائی لگتا کچھ کھایا ہی نہیں, جو لوگ عادی ہوتے ہیں روٹی, کیونکہ ایک عادت ڈیولپ ہو چکی ہوتی. مرچیں جو لوگ کھاتے ہیں پھیکا کھانا کھا اس سے دگنا کھا لے, ان کا پیٹ نہیں بھرتا جب تک مرچیں نہ کھا لے. جو میٹھے کا شوقین ہے جب تک میٹھا نہ کھا چکے ان کا پیٹ نہیں بھرتا. تو اس لیے یہاں پر کیا فرمایا؟ اتو بھی متشابہا, ایسی چیزیں نہیں ہوگی کہ جس سے تمہارا پیٹ نہ بھرے یا سیٹسفیکشن نہ ہو, یا تمہارے لیے اتنی انوکھی اجنبی ہو کہ تم ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرو پتہ نہیں یہ کھانے کی ہے یا دیکھنے کی ہے. اتو بھی متشابہا ولہم فیہا ازواج مطہرا, اور اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوگا ان کے لیے؟ پاکیزہ جوڑے. ازواج کا لفظ زوج کی جمع ہے, زوج عربی میں صرف بیوی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، زوج دوست کے لیے بھی یعنی ساتھی کے لیے اور پیئر اسپاؤس کے لیے. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم نے جوڑوں میں پیدا کیا، سبحان الذی خلق الازواج کلہا، تو ہر چیز کا جو دوسرا اس کے برابر کا ہوتا ہے اس کو زوج بولتے ہیں، جوڑا. یہاں مراد بیویاں ہی ہیں، کیونکہ لہم مذکر کا صیغہ ہے تو ازواجن بیویاں اسی لیے ترجمہ کیا جاتا ہے، اور متحرتن انہیں کی صفت ہے کہ پاکیزہ. اور یہاں یاد رکھیے کہ عورتوں کے لیے بھی زوج کیا ہوگے، ان کے شوہر ہوں گے، اور متحرہ دونوں ہی کی صفت ہے کہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے. پاکیزگی کا تصور کیوں لایا گیا؟ اب دیکھیں کہ شادی کے بعد جیسے نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، جوڑا بنتا ہے، اب اگر ان کے باہم عادات پاکیزہ نہ ہو تو گزارا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اخلاق پاکیزہ نہ ہو، کردار پاکیزہ نہ ہو، گفتگو میں پاکیزگی نہ ہو، ان کے جسم میں پاکیزگی نہ ہو. اب دیکھیں نا کہ جسم کی جو سیکریشنز ہیں نیچرل ہے نا، تو کچھ لوگ ان ناپسندیدہ سیکریشنز کی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے. بہت سے کیسز میں، طلاق کے کیسز میں یہ چیز بھی دیکھی گئی کہ ایک شخص دوسرے سے اس لیے سیٹسفائیڈ نہیں کہ وہ صفائی کا صحیح اہتمام نہیں کرتا. تو جنت میں ایسی کوئی مشکل نہ ہوگی. نمبر ایک، ناپسندیدہ سیکریشنز ہوں گی بھی نہیں، کوئی پسینہ، بولو براز، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی. یعنی وہ گندی چیزیں جو ایک انسان کو دوسرے سے دور کرتی ہیں، ان سے انسان پاک ہوگا. پھر نہ صرف یہ کہ جسمانی پاکیزگی اور صفائی، بلکہ اخلاق کی پاکیزگی اور صفائی بھی، کہ کوئی کسی کو پریشان نہیں کرے گا، تکلیف نہیں دے گا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ جوڑے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے. جنت کی یہی سب سے بڑی خوبی ہے کہ جنت کا تصور کیسا تصور ہے، کہ وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی واپس نہیں لی جائیں گی. دنیا میں آپ دیکھیں کہ ایک بڑا پاکیزہ جوڑا ہے، بہت اچھا، ہم بہت محبت کرنے والا، ایک دوسرے کے بغیر جی نہ سکنے کا تصور کرنے والا، لیکن آخر کار دونوں کو ایک دن دیکھنا پڑتا ہے کہ دنیا میں مثلا ایک چلا جاتا ہے دنیا سے، یا کوئی اور وجہ بن جاتی ہے، تو وہ ساتھ ہمیشہ کا نہیں رہتا. کوئی بھی دو انسان جن میں بہترین موافقت، بہترین محبت ہو، ہمیشہ ساتھ نہیں رہ سکتے. کوئی بھی نعمتیں جو آپ کو بہت پسند ہو، ہمیشہ پاس نہیں رہتی. مثلا پھل آپ کو کوئی بہت پسند ہے، موسم گیا پھل گیا، آپ کولڈ سٹوریج سے لا کے کھائیں بھی تو وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا. کوئی گھر آپ کو بہت پسند تھا، ایسے حالات ہوئے کہ بیچنا پڑا، نہیں رہ سکے آپ اس میں. کوئی بزنس آپ کو بڑا پسند تھا، ایسی وجہ بنی کہ اس کو ختم کرنا پڑا. کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی علاقہ، کوئی آب و ہوا، کوئی موسم بڑا اچھا تھا، آپ اس کو ہمیشہ نہیں رکھ سکتے. لیکن جنت کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے کس کانسیپٹ کے ساتھ؟ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ہمیشگی کا تصور. اور کس حیثیت میں رہنے والے؟ کہ انسان کے اندر لطف اٹھانے کی صلاحیت بھی باقی رہے گی اور چیز بھی باقی رہے گی. آپ کو معلوم ہے موجودہ دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ، جب سے صنعتی انقلاب ہوا ہے، صنعتی سے مراد انڈسٹریل ریولوشن، تو بورڈم کا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، بوریت کا. بوریت کو دور کرنے کے لیے نئی نئی چیزیں روز آ رہی ہیں. تو اس چیز کو بیس بنا کر بعض لوگ جنت کی قیمت کم کرنا چاہتے، کہتے ہیں ہمیشہ رہنا ہوگا تو ہم تو بور ہو جائیں گے. یہ بڑی بےہودہ سی ایک بات کرتے ہیں نا لوگ، جنت کا مذاق اڑانے کو. مستہزئون جو ہیں بور ہو جائیں گے. تو یاد رکھیں، بوریت کب ہوتی ہے؟ جب انسان کے اندر انجوائے کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. مثلاً آپ کو کھانا کتنا ہی پسند ہے، آپ کی بھوک ہی نہیں رہی، کھانا پڑا ہے، آپ بور ہو گئے کھانا کھانے سے. ایک لباس کتنا ہی عمدہ، کتنا ہی قیمتی، آپ بور ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ کی طلب جو ہے نا وہ اندر کی وہ ختم ہو گئی ہے اس کو پہننے کے لیے، حالانکہ ایک وقت تھا وہی بہت اچھا تھا. اسی طرح انسان، اسی طرح اور بہت سی چیزیں. لہذا انسان ہر دم چینج چاہتا ہے، چینج چینج چینج. جنت کا کیا حسن بتایا کہ ہم فیہا خالدون، ہمیشگی وہاں بوریت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ کیپیسٹی نہیں ختم ہوگی، طلب ختم نہیں ہوگی، اشتہا بھوک ہی نہیں ختم ہوگی. تو کسی بھی چیز کا مزہ بھوک کے ساتھ ہے، جب بھوک ہی نہیں ختم ہوگی تو چیز ختم نہ ہونے میں ہی لطف ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی بھوک ہے اور چیز ختم ہو گئی، آپ بھوکے اور چیز نہیں ہے، اب آپ کتنی بے چینی میں ہیں. تو وہاں بھوک بھی ہوگی اور چیز بھی ہوگی، اسی لیے لطف کبھی ختم نہیں ہوگا، کوئی بوریت نہیں ہوگی، طلب ختم نہیں ہوگی. خالدون میں یہی دراصل، خالدون وہ خود بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ان کی طلب بھی ہمیشہ رہنے والی ہے اور سپلائی بھی ہمیشہ رہنے والی، یعنی ڈیمانڈ اور سپلائی دونوں ہی ہمیشہ ہیں اور وہ خود بھی بیچ میں ہمیشہ ہیں. جنت اسی طرح مختلف ہے دنیا سے. قرآن پاک کی ابتدا میں بندہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور پھر اس سے دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت جس کا معنی راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پہ چلا دینا، منزل تک پہنچا دینا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ کتاب دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پھر متقین کی صفات بتائیں، ان صفات کا ہم نے اپنے اندر جائزہ لیا. اس کے بعد کفر کہ جو ان صفات کا انکار کرے، کفر کے بعد منافقت، ہپوکریسی، اور اس کی صفات، ان کا ذکر ہوا. ان صفات کا جائزہ لیا گیا کہ کیا وہ ہمارے اندر تو نہیں یا ہمارے معاشرے کے اندر تو نہیں. پھر منافقت کو اللہ تعالیٰ نے مزید دو مثالوں کے ساتھ واضح کیا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مکمل طور پر اندھیروں میں ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ابھی کچھ نہ کچھ اس راستے کی طرف چلنا چاہتے ہیں اور مشکلات دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں اور رک جاتے ہیں. ان دو مثالوں کو سامنے رکھ کر پھر ہم نے اپنا جائزہ لیا کہ کہیں ہم ان میں سے کسی ایک گروہ میں تو نہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو خطاب کیا، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، اے تمام لوگوں تم سب اپنے رب کی عبادت کرو، اور اس کے عقلی دلائل دیے گئے کہ عبادت کیوں کرو، کیونکہ اللہ ہی نے پیدا کیا، اسی نے زمین بنائی، اسی نے زمین میں ہمارے لیے رزق بنایا، اور پھر ہمیں اس کے سوا دوسروں کی طرف متوجہ ہونے سے روکا گیا، یعنی شرک سے روکا گیا. فلا تجعلوا للہ اندادن، جب سب احسانات اللہ کے تو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا اہم نہیں. پھر ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ اس کتاب کو رہنما بنایا جائے، اس کتاب سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اس کتاب سے فائدہ اسی صورت میں اٹھایا جا سکتا ہے جب انسان پوری طرح اس پر اعتماد کرتا ہو اور ہر طرح کے شک و شبہ سے انسان پاک ہو. اسی لیے اس کتاب کی سچائی کو دوبارہ واضح کیا گیا اور چیلنج کیا گیا، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اور 1400 سال سے یہ چیلنج پوری دنیا کے سامنے ہے. ہر دور میں کوشش کی گئی اس چیلنج کا جواب دینے کی. عربی کے بڑے بڑے ادیبوں اور شاعروں نے اس کے مقابلے میں کلام لانے کی کوشش کی لیکن بری طرح ناکام رہے. آج بھی یہ چیلنج موجود ہے، اور اس لیے یہ چیلنج یہاں پر کیا گیا تاکہ ہم سب اپنے آپ کو اس کے سامنے، یعنی اس کتاب کے حکم کے سامنے جھکا دیں، کہ جب ہم اس کے مقابل کوئی چیز لا نہیں سکتے تو پھر اس کو اللہ کا کلام مانیں، اور اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اسی کے ذریعے ہمیں راہ ہدایت مل سکتی ہے. جو لوگ اس کا انکار کریں ان کے لیے آگ، اور جو اسے قبول کر لیں، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جو نیک کام کرے. تو نیک کام کس طرح پتہ چلے کہ کوئی نیک کر رہا ہے، وہ یہی کتاب بتائے گی. تو گویا اس کتاب پر عمل کرنا ہی عمل الصالحات کا دوسرا نام ہے. اور پھر اس کا صلہ کیا بتایا گیا، کہ ہمیشہ کی جنت، کہ جس کے بعد کوئی تکلیف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی موت نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب قرآن نے یہ چیلنج کیا اور اس کتاب ہدایت کو واضح کیا کہ یہ تمہارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، تو جو اس کتاب کے انکار کرنے والے تھے وہ اس کا مقابل تو کوئی چیز نہ لا سکے، لیکن ہاں یہ ضرور انہوں نے کیا کہ اس میں سے کچھ شوشے نکالے. شوشا نکالنا یہ ایک محاورہ بھی ہے اور سب اس کا مفہوم بھی سمجھتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی بات کو ماننا نہ چاہے، کسی دلیل پر یقین نہ کرنا چاہے، کسی کی دلیل کو رد کرنا چاہے، تو اس کا عموماً طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں کسی ایسی خامی کا ذکر کیا جائے، کسی ایسی بات کا ذکر کر دیا جائے تو لوگ اسی میں الجھ کر رہ جائیں. شوشہ چھوڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دراصل فتنہ برپا کرنا، اصل مقصد سے دوسروں کا رخ پھیر دینا، ہٹا دینا، یعنی اصل مقصد سے دور کر دینا. جب قرآن نے کہا کہ اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ تو صورت تو نہیں بنا سکے. اب کتاب کو ماننے کو بھی دل نہیں تھا، اس کا حل کیا تلاش کیا گیا کہ اس کتاب میں کوئی نہ کوئی نقص نکال دو. اس جیسا تو نہیں بنا سکے لیکن اس کے اندر کوئی چیز ایسی بتاؤ کہ لوگ اس سے بددل ہو جائیں، اس سے دور ہو جائیں، اس کی کوئی خامی تلاش کرو. لوگ نہ اس کی زبان میں، نہ اس کے اسلوب میں، نہ اس کے کسی فیکٹ میں کوئی خامی نہ نکال سکے تو کہنے لگے کہ اس کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال کیوں بیان کی گئی ہے؟ کبھی اس میں مکھی کا ذکر ہے، کبھی اس میں کوئی اور حقیر باتوں کا ذکر ہے. اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں چھوٹی باتیں کیوں ہیں؟ تو اس کے جواب میں یہاں پر بتایا گیا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها. یقیناً اللہ نہیں شرماتا کس بات میں؟ حق بات کو بیان کرنے میں. کس چیز سے نہیں شرماتا؟ ان یضرب کہ وہ بیان کرے. کیا بیان کرے؟ مثلا کوئی مثال. کوئی مثال کس چیز کی مثال؟ ما بعوضتا جو مچھر کی ہو، فما فوقها یا اس سے بڑھ کر ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے مثالوں سے کام لیا ہے، مثالوں سے سمجھایا ہے. لیکن بعض لوگ ان مثالوں سے سبق لینے کی بجائے ان کا مذاق اڑانے لگے تاکہ قرآن کی اہمیت کو کم کیا جا سکے. عموماً جب کسی چیز کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو دوسرا شخص وہ کام چھوڑ دیتا ہے. اللہ چونکہ حق بیان کرتا ہے اس لیے اسے اس بات کی پرواہ نہیں کہ کوئی اس کی بات کا مذاق اڑاتا ہے یا کوئی اس کی بات کو قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ ہستی کسی کمپلیکس کا شکار نہیں، اس لیے اسے سچی بات بتانے میں کوئی شرم نہیں. تو فرمایا ان اللہ لا یستحیی، یستحیی حیا سے ہے، شرمانا، کسی چیز کے کرنے سے رک جانا. اللہ تعالی لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کے شوشے نکالنے سے، قرآن کی کچھ باتوں کے اندر مذاق اڑانے سے، حق بات بیان کرنے سے نہیں رکے گا. خواہ وہ مثال کسی مچھر کی، اب آپ دیکھیں پورا قرآن پڑھ جائیں تو کہیں مچھر کی مثال ہمیں نہیں ملتی. تو پھر مچھر کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ مچھر جانوروں میں سے ایک بہت چھوٹا اور ہلکا جانور ہے، چونٹی سے بھی ہلکا ہے، اگرچہ وہ بڑا نظر آتا ہے لیکن بہت ہلکی چیز ہے. تو اس کے ہلکے پن کو ظاہر کرنے کے لیے، ان کی بات کے ہلکے پن کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ہلکی چیز کی مثال دی گئی، محاورتاً یہ بات استعمال ہوئی کہ اللہ نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر کی بات کرے. فما یا فوقہا اس سے بڑھ کر، فوقہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر. مچھر کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اس کے پر. تو گویا مچھر سے بھی ہلکی چیز، اس کے پروں جیسی چیز. یا فوقہ کا مطلب اس سے بڑھ کر، یعنی اس سے کوئی بڑی چیز. اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی بات کرے یا اس سے بڑھ کر کسی اور چیز کی بات کرے یا اس کے اوپر کی چیز یعنی اس کے پروں جیسی حقیر چیز کی بات کرے. اللہ کو کسی کا ڈر نہیں, کوئی اسے اس کے فیصلوں سے روک نہیں سکتا. اب ہوگا کیا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, تو لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے, فَيَعْلَمُونَ, تو وہ جانتے ہیں, علم رکھتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, کہ بے شک وہ یعنی قرآن کیا ہے؟ الحق حق ہے. مِنْ رَبِّهِمْ, ان کے رب کی طرف سے ہے. تو جو ایمان لائے ہیں کس پر؟ اللہ پر, اس کی کتاب پر, اس کے قرآن پر. وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن ایک سچی کتاب ہے, اس لیے اس قسم کے شوشے نکالنے سے قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑتا, قرآن کی عظمت کم نہیں ہوتی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور لیکن جن لوگوں نے کفر کیا, فَيَقُولُونَ, تو وہ تو کہیں گے, کیا کہیں گے؟ ماذا اراد اللہ بهذا مثلا, کیا کچھ ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال کے ساتھ؟ اللہ ایسی مثال کیوں دیتا ہے؟ مثلا قرآن پاک میں مشرکین کے شرک کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا, کہ بے شک جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, یعنی جن ہستیوں سے تم مرادیں مانگتے ہو, ان کی حقیقت کیا ہے؟ لن یخلقوا ذبابا, وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ولو اجتمعوا, اگر وہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں, ساری دنیا مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتی. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ, اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے تو وہ مکھی سے کچھ چھڑا بھی نہیں سکتے. اب یہ اتنی عاجز کرنے والی مثال تھی کہ اس پہ وہ تلملا اٹھے, تو کہنے لگے کہ یہ کیسا قرآن ہے جس میں مکھی کی بات ہے اور مکھی کی مثال ہے, اور اس مثال سے کیا مراد ہے, ہم کو تو سمجھ میں ہی نہیں آیا. فرمایا کہ جو انکار کرنا چاہتے ہیں وہ ایک آسان سے آسان بات کو نہیں سمجھ پاتے. یاد رکھیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی چیز مثال کے ذریعے سمجھانا سب سے آسان ہوتا ہے. اب اگر کسی شخص کو کوئی بات مثال سے بھی سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا. اسی لیے بعض بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن میں کسی مثال کو سنتا ہوں اور سمجھ نہیں سکتا تو مجھ کو رونا آتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, کہ ان مثالوں کو نہیں سمجھتے مگر علم والے. تو اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے ایمان ضروری ہے, علم ضروری ہے. تو جو ماننا ہی نہیں چاہتے وہ آسان سے آسان مثال سے بھی کوئی بات نہیں سمجھتے, کیونکہ سمجھنا جو نہیں چاہتے. ایک شخص جو کھانا نہ چاہتا ہو, آپ زبردستی اس کے اندر کوئی چیز اتار نہیں سکتے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, تو لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, جنہوں نے مانا نہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال کے ساتھ کیا چاہا؟ يُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا, گمراہ کر دیتا ہے اسی کے ساتھ بہت سے لوگوں کو. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, اور رہنمائی کرتا ہے اس کے ساتھ بہت سو کی. انہی مثالوں سے یعنی اس قرآن سے اور قرآن کی مثالوں سے بہت سے لوگوں کو راستہ مل جاتا ہے, رہنمائی مل جاتی ہے, ہدایت مل جاتی ہے, اور بہت سے لوگ بھٹک جاتے ہیں. کیوں بھٹکتے ہیں؟ کیونکہ وہ ان میں شوشے نکالتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے عام طور پر آپ دیکھیں کہ بچے کے سامنے جب آپ کچھ کھانے کے لیے رکھتے ہیں اور اس کا کھانے کا موڈ نہیں ہوتا تو اس وقت وہ کھانے میں کیا کرتا ہے؟ کھانے کے اندر نقص نکالتا ہے, شوشے نکالتا ہے کہ اس کا رنگ ایسا ہے, اس کا ذائقہ ایسا ہے, یہ پلیٹ کیوں یہ ہے. یہ چمچ یہ نہیں ہونی چاہیے، اس پر کیوں رکھا ہے، ابھی کیوں رکھا ہے، یہ سب بہانے کس چیز کے ہیں؟ نہ کھانے کے۔ بالکل اسی طرح جو شخص اللہ کی بات ماننا نہیں چاہتا وہ ایسے ہی بہانے کیا کرتا ہے، یہ بات کیوں کی، ابھی کیوں کی، اس جگہ کیوں کی، ہم کو تو سمجھ نہیں آئی۔